نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الله گزشتہ جمعے کچھ روحانی بیماریوں کا ذکر ہوا اور عرض کر چکا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جس طرح سے جسمانی بیماری ہوتی ہے اسی طرح سے روحانی بیماری بھی ہوتی ہے, پھر جس طرح سے جسمانی بیماری کے لیے جسمانی ڈاکٹر ہے اس طرح سے روحانی بیماری کے لیے روحانی ڈاکٹر ہے. اس روحانی بیماری کے ڈاکٹر کو شیخ اور مرشد اور پیر اور مربی اور راہبر کہتے ہیں, شیخ طریقت بھی بولتے ہیں اور شیخ کامل بھی بولتے ہیں اور پیر مغاں بھی بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیر مغاں اور ایک ہے پیر مرغاں. پیر مرغا کون ہے کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں, بنا کے مدفن, مدفن مانے دفن ہونے کی جگہ قبرستان, بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں انہی کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. تو اس یہ جو پیر جس کا بدن اور جس کا جسم مرغوں کا قبرستان ہو تو اس پیر کو کہیں گے پیر مرغاں, اور وہ اس مرغ کھانے کی طاقت کو اللہ تعالی کی فرما برداری کی بجائے وہ ظالم اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. باقی یہ مرغے اللہ والے بھی کھاتے ہیں, علماء ربانی جین بھی کھاتے ہیں, لیکن اس مرغ کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی خوشی, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اشاعت دین, نشر محبت اور خدمت دین میں صرف کرتے ہیں. لہذا اس سے یہ اشکال نہیں ہوتا کہ پیر جی پیر مغا جو ہے وہ مرغا نہیں کھائے گا, وہ بھی مرغا کھائے گا, لیکن آ مرغا کھا کر مرغ کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں استعمال کرے گا, یہ ہے پیر مغا. لہذا شیخ کامل کو اور اللہ والوں کو پیر مغا بھی بولتے ہیں, شیخ طریقت بھی کہتے ہیں, شیخ مربی اور پیر راہبر مرشد یہ سب نام ہیں اس روحانی ڈاکٹر کے کہ جو ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کرے اور جس کی تشخیص اور علاج ڈائیگنوز کرنا پھر اس کا علاج کرنا, کیونکہ اس کی تشخیص بھی اہم ہے. اور یہ جو جسمانی بیماریوں کی تشخیص کے لیے تو بلڈ ٹیسٹ ہے, पेशाब टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, MRI है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। लेकिन रूहानी इलाज और रूहानी बीमारियों के जो तशखीस और डायग्नोस, ये अल्लाह ताला अपने औलिया को उसके खास टेक्नोलॉजी अता फरमाते हैं। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत के हाथ सहदरी थी, यानी तीन दरवाजे थे। तो जब हजरत के यहां कोई सामने से चलकर आता था तो हकीमुल उम्मत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितनी देर वो चलकर मेरे पास आता था उतनी देर में उसकी तमाम रूहानी बीमारियां मुझ पर मुनकशिफ हो जाती थी, वो मेरे सामने आ जाती थी। यह हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है। सामने बैठ जाओ। इतनी देर में तमाम बीमारियां मुनकशिफ हो जाती थी। ये अल्लाह ताला रूहानी बीमारियों को अपने औलिया पर और जिसको खिदमत दीन के लिए मुकर्रर फरमाते हैं तो उसको उन बीमारियों को खोलते हैं, उस पर मुनकशिफ फरमाते हैं, फिर वो हजरात इसका इलाज करते हैं। इसलिए इस रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरत है तो कुछ तारुफ चल जाता है रूहानी बीमारियों का, ताकि वो रूहानी बीमारियों का कुछ इंट्रोडक्शन और तारुफ हो जाए और फिर हम उसके इलाज की फिक्र करें। और कितनी ये बीमारी खतरनाक कितनी है जिसकी तरफ हम गफलत और बेतवज्जोही बरतते हैं। हकीमुल उम्मत की एक बात याद आई, फरमाए कि जो तरबियत याफ्ता और सेहत याफ्ता, रूहानी सेहत याफ्ता और तरबियत याफ्ता जो होता है, दो आलिमों को लेकर आओ मेरे पास। एक तरबियत याफ्ता और सोहबत याफ्ता है और एक तरबियत याफ्ता सोहबत याफ्ता नहीं है। फरमाए 5 मिनट मैं उनसे गुफ्तगू करके बता दूंगा, मुझे मत बताना कि कोई किसने अल्लाह वालों की सोहबत उठाई है और किसने अल्लाह वालों की सोहबत नहीं उठाई, मुझे मत बताना। लेकिन मैं 5 मिनट में बता दूंगा उनसे गुफ्तगू करके कि किसने अल्लाह वालों की सोहबत उठाई है और किसने नहीं उठाई है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हजरत मौलाना शाह रावल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे शेख के तीसरे मुर्शिद थे, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, आखिरी खलीफा, हजरत ने इनको सबसे आखिर में खिलाफत दी और अल्लाह की शान देखिए इस खलीफा का इंतकाल भी सबसे आखिर में हुआ। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ये खलीफा मौलाना शाह रावल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे मुर्शिद के मुर्शिद हैं, यानी मेरे दादा पीर हैं, मेरे दादा मुर्शिद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की मैंने ज़ियारत की है और हजरत के पैर भी दबाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत के मलफूजात अपने कानों से सुने हैं और आंखों से हजरत की ज़ियारत खूब की है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम कहीं किसी की आयादत को जा रहे थे, ये सुन्नत है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मरीजों की आयादत किया करो, ये सुन्नत है। लेकिन उस सुन्नत में इसका इल्तिजाम और एहतमाम जरूरी है कि मरीज के पास ज्यादा देर न बैठे, और ऐसे शख्स के लिए आयादत जायज नहीं है कि जिसके आने से मरीज को तकलीफ हो, उसके लिए आयादत जायज नहीं है, क्योंकि आयादत का मकसद फरहत कल्ब है, तसल्ली देना, और लिहाजा मरीज के पास जब जाए एक तो बैठे मुख्तसर, ज्यादा देर ना बैठे, और दूसरा ये कि उसको ऐसे सवालात उससे ना करे जिससे वो परेशान हो जाए। अब हमारे आयादत का तरीका क्या बनाएगा, हर आदमी जाएगा हाल पूछेगा कैसे बीमार हुए थे, अब वो सब स्टोरी सबको सुनाए, किस डॉक्टर के पास गए, پھر وہ سب ڈاکٹروں کی تفصیل بتائے کون کون سی دوا کھا رہے ہو, اب وہ تمام دواؤں کی تفصیل بتائے. پھر اس کے بعد ارے آپ نے احتیاط کیوں نہیں کی تھی, کہ جو آپ کو مرض ہے نا اسی مرض میں میرے چچا جان انتقال کر گئے تھے. اب بتائیے مریض کا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا لو جی موت کا فرشتہ تو آ گیا. کیا کہوں, بہت اتنا خطرناک مرض ہے. اوفو بس میرے چچا بس اسی میں مرے تھے. ایک تو مریض کو یہاں ڈرا دیا, پہلے تو اس سے تفصیل پوچھ رہے ہیں وہ الگ مسئلہ, پھر موت کا ڈراوا الگ دے دیا, پھر اس کے بعد یہ دوا ٹھیک, آپ یہ نہیں یہ دوا استعمال کریں. اس لیے میں مریضوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک کام کیا کریں کہ آپ ایک بالٹی تیار رکھا کریں, جو آدمی آئے ظاہر بات ہے جو عیادت کرنے آئے گا وہ آپ کو مشورہ بھی دے گا, کیونکہ لازم و ملزوم بنا رکھا ہے مشورہ دینا. لہذا جو آدمی جو مشورہ دے تو پہلا تو کام کریں کہ ٹھیک ہے آپ یہ دوا آپ ہی لا دیں مجھے. لہذا جو آدمی دوا لا کر دے اس کو بالٹی میں ڈالتے جاؤ. اس کے بعد جتنی مشورے مشیروں کے دوائیں جمع ہو جائیں پھر اس کو گھوٹا لگاؤ. پھر مریض وہی استعمال کر لے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. لہذا دوا کا مشورہ دیتے ہیں تو فلاں استعمال کر لو, وہ چیز بڑی اچھی ہے, وہ چیز بڑی اچھی ہے. ایک بات, یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں. فلاں ڈاکٹر وہ بہت اچھا ہے, اس کے پاس جائیں, یہ مشورے دیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. یہ تمام باتیں, مریض کو دوا کا مشورہ دینا. اب دیکھیں نا, 10 آدمی نے 10 مشورے دیے, کس کی دوا پر عمل کریں؟ اس سے بہتر ہے اس کو جو کام کرنا ہے وہ کرنے دو. وہ علاج کر رہا ہے ٹھیک ہے, علاج سنت ہے, اس میں شفا ڈالنا اللہ کا تعالیٰ کا کام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے بس درخواست کرے جو میں نے علاج شروع کر دیا ہے بس اللہ اپنے کرم سے اسی میں شفا ڈال دیجئے. اس لیے مریض کو پریشان کرنا یہ درست نہیں ہے. جب باتوں میں پریشان کرنا درست نہیں ہے, اب بیٹھے ہوئے دنیا جہان کی گپے, ایک تو یہی پریشان ہونا, یہ چاہیے کہ جب جائے تو ایسی کوئی بات کرے جس سے اس کو دل کو اطمینان ہو, خوشی ہو. جائے تو کوئی ہنسنے کی بات کر دی, اب یہ نہیں کہ اچھا پھر چہرہ بھی بنائیں گے. آپ کی حالت تو دیکھ کے بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے. اب شکل دیکھتے ہی مریض کا اور برا حال, یہ بھی درست نہیں ہے. ذرا وہاں جب جائے تھوڑا اسمائلنگ فیس سے جائے, ارے ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھے, اور کیا, اور آپ کے چہرے کا کیا حال ہو گیا, آپ کو دیکھ کر کیا اتنے شدید بیمار ہیں آپ, میرا تو دل بہت دکھ رہا ہے. نہیں, ارے ماشاء اللہ آپ کے چہرے پہ کتنی بشاشت ہے, بیماری اچھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ. اسی سے مریض کا حال اچھا ہو جاتا ہے سننے سے بھی. ایسا خطرناک ڈراؤنا چہرہ بنا کر نہ جائے کہ جب پتا چلے کہ نانی مر گئی اور مری ہوئی نانی لے کر آ رہے ہیں, اس کو ابھی ابھی دفنا کے آ رہے ہیں, ایسا چہرہ نہ بنائے, بلکہ ذرا بشاشت ہو چہرے پہ اور جا کے تسلی دے, ارے ماشاء اللہ آپ کی تو ماشاء اللہ بہت اچھا, آپ کے چہرے پہ رونق ہے, آنکھوں میں چمک ہے, اچھے ہو رہے ہیں, اچھے ہو جائیں گے, تسلی رکھو, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اس سے مریض کا دل بڑھے گا, خوشی ہوتی ہے اس کو, رونے والی شکلوں کے بجائے ایسے کرے. پھر زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھے, تھوڑی دیر بیٹھے, ادھر آ جاؤ نا, بس کیا ایکسٹرا پیسے لگیں گے. مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے کہ پتہ چلا اس کو سنجا کرنا ہے یا پھر اس کی خدمت کی کوئی ضرورت ہے. اب گھر میں محرم کوئی نہیں ہے, وہ کوئی مرد نہیں ہے, تو کوئی عورت بیوی نے خدمت کرنی ہے, وہ بیٹھے ہوئے اس کو پیشاب لگا, جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. اور ایک عیادت کے اندر ایک کوشش اور کی جاتی ہے کہ ایسے ٹائم پہ جائیں جب کھانے کا ٹائم ہو, تاکہ وہاں سے روٹی بھی کھا کر آئیں. تاکہ اس کا صدقہ بھی تو اترے، بری برا بھی تو اتارنی ہے اس کی، تو بری بلا تو اتر جائے گی، لیکن یہ جو کالی بلا چڑھی ہوئی ہے، لہذا عیادت کے لیے جانا اور وہاں کھانا پینا یہ اچھا کام نہیں ہے. کہ وہ اپنے مریض کو سنبھالیں یا اس کی تیمارداری کریں مریض کی، یا جناب کی مہمان نوازی کریں. سبحان اللہ، کیا شریعت ہے. دیکھو ایک آدمی پر پریشانی ہے، تم جو ہے مریض کے گھر میں جا کر ان کو پریشان مت کرو. پھر ظاہر بات ہے اب وہ جب مہمان گئے ہیں بن کر، کیونکہ بن کر تو گئے ہیں کہ تیمارداری اور عیادت مقصد، اور وہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں، پھر ظاہر بات ہے مہمان ہے تو ان کو مرغی کھانی ہے. اب ان پر پہلے ہی خرچہ لدا ہوا ہے اپنے بیمار کا، اب ان کو مرغی بھی پکار کر دیں. شریعت کے اندر سبحان اللہ کتنی راحت ہے. تھوڑی دیر جاؤ عیادت کرو، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھو تسلی دو، بس یہ نہ پوچھو کیا دوا کیا، بس کہا دعا دے دو کہ، بلکہ یہ دعا پڑھے. ہاں اصل تو دعا ہی ہے، حدیث شریف کی دعا تو پڑھتے نہیں ہیں. وہ کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ حدیث شریف کی دعا ہے، اس کو دعا دو کہ اسأل اللہ، اللہ تعالیٰ جو عظیم اللہ ہے اور رب عرش عظیم کا رب ہے، ہم اس اللہ سے سوال کرتے ہیں، ائیں شفیع کا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اب یہ دعا کس کو معلوم ہے بھائی؟ سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم فرماتے ہیں کہ اگر موت کا وقت نہیں آیا تو اس کو شفا ملے گی. اب آپ دیکھیے یہ دعا، یہ سنت دعا ہے، یہ دعا اس کو دے، تسلی دے، لا باس طہور انشاءاللہ. پھر مریض کی دو قسمیں، ایک گناہگار ایک فرما بردار، نافرمان اور فرما بردار. گناہگار کے بارے میں تو اپنے کو گناہگار ہی سمجھنا چاہیے کہ اس مرض سے میرے گناہ جڑ رہے، لیکن نیک لوگ جب بیمار ہو تو ان کے لیے ہی کہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہے، اپنے کو یہی سمجھے کہ میرے گناہ جڑ رہے، اس کو اللہ تعالیٰ میری محاوز ذنوب گناہ کی معافی کا ذریعہ بنائیں گے اس بیماری کو، اور اللہ والے نیک لوگوں پر ان کے درجات بلند ہوں گے. سبحان اللہ، جیسے میرے مرشد نے سنایا، جب سکھایا، جب کسی کو روپے پیسے دو تو گن کر دو، لیکن کیا نیت ہو کہ کم نہ چلے جائے، اور ہم اس نیت سے گنتے کہ زیادہ نہ چلے جائے، ہے نا؟ لیکن فرمایا یہ نیت سے گنو کہ کم نہ چلے جائے، خیر خائی ہو گئی، اجر ملے گا اس نیت پر تمہیں، یہ مومن کے ساتھ خیر خائی ہوئی نا. اور جب کسی سے پیسے لو تو گن کر لو، یہ نہیں کہ فوراً جیب میں رکھ لیا اب بعد میں روتے پھر رہے، بلکہ گن لو کہ اب نیت سے کیا گنو، یہ نیت سے نہیں کہ کم نہ دیا ہوں، بلکہ اس نیت سے گنو کہ زیادہ نہ آ گئے ہوں. لہذا اس کو بتا دو کہ بھائی میں پیسے اس لیے گن کر لے رہا ہوں تاکہ آپ کی طرف سے زیادہ نہ آ جائے. سبحان اللہ، خیر خائی ہو گئی نا. اور پھر ہوتا بھی کیا ہے کہ بغیر گنے رکھ لیے، زیادہ ہے تو بتاتے نہیں ہیں، اور کم ہے تو فوراً فون کھڑکا دیں گے، 25 فون کہ بھائی آپ نے پیسے کم دیے، بھائی اس وقت کیوں نہیں گنا آپ نے. اس لیے گن کر دو، گن کر لو، لیکن نیت بدلیں. جب گن کر دینے کی بات آئے تو اس نیت سے دیں کہ کم نہ چلے جائیں، اور جب گن کر لیں تو اس نیت سے گنے کہ زیادہ نہ آ جائے، وہاں کم نہ چلے جائے یا زیادہ نہ آ جائے. اس میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی ہے اس نیت سے، اس نیت پر بھی اجر ملے گا. میرے پیارے دوستوں، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ، 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ کون تربیت یافتہ ہے کون غیر تربیت یافتہ. گفتگو میں کا فرق ہوتا ہے، انداز کا فرق ہوتا ہے، کہ جو تربیت یافتہ ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز میں اس کا اثر نظر آتا ہے. حضرت معاشہ رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا کہ مریض کی عیادت کو تشریف لے جا رہے تھے، ایک گھر کے باہر سے گزرے تو وہاں پر چمن تھا، باغیچہ، لیکن اس باغیچہ بالکل اجاڑ، مینگنیاں پڑی ہوئی، گوبر پڑا ہوا، کوئی شاخ یوں کوئی شاخ یوں، ٹیڑی میڑی، صفائی ستھرائی نہیں. اس کے بعد تھوڑی دور آگے بڑھے تو جو صاحب مکان کے جن کے یہاں جانا تھا، جب وہاں کا وہاں پہ بھی باغیچہ دیکھا، ہر چیز نفاست سے صاف ستھرا، کوئی گندگی نہیں، کوئی کچرا نہیں، شاخیں بھی بالکل برابر برابر بنی ہوئی. اب یہ اللہ والے جو ہیں میرے دوستوں، ایک ایک چیز سے اللہ تعالی کی نشانیاں حاصل کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کی تربیت فرماتے ہیں. حضرت معاشا ابراء اللہ صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے مرشد نے یہ بات سنائی، فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو پہلے باغیچہ گزرا، اجاڑ، مینگنیاں پڑی ہوئی، شاخیں بے ترتیب، کچرا وغیرہ، فرمایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ باغ تو موجود ہے لیکن اس پر کوئی شیخ اور مربی نہیں ہے، مالی نہیں ہے اس پر. اس کا باغ بتاتا ہے کہ اس پر مالی نہیں ہے کیونکہ شاخیں بے ترتیب ہیں، کچرا رکھا ہوا ہے. اور فرمائے کہ اس باغ کی بتاتا ہے کہ اس پر مالی ہے کیونکہ شاخیں برابر بنی ہوئی، صفائی ستھرائی، کاٹ چھانٹ. فرمایا ایسے ہی جو لوگ تربیت نہیں کرواتے ان کے اخلاق ایسے ہی ہوتے جیسے پہلے والا باغیچہ، کہیں زبان تیز، کہیں غصے کی زیادتی، کہیں تکبر کا مرض، اپنا کہیں دکھاوا، بھڑکیاں مارنا. اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صحبت عطا فرماتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں. خواجہ عزیز الحسن مظہر رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کو شعر لکھا کہ نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، کوئی اور خواہش نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں فنائیت نصیب ہو جائے، اللہ کی ندار خوشی میں میں اپنے کو مٹا دوں، اپنی حیثیت بھول جاؤں، اس کے بعد تاکہ میں اللہ والا بن جاؤں. اب دیکھیے نا، سونا ہے، سونے سے سونا ڈلے کی شکل میں ہے، اب اسے زیور بنانا ہے. اب جو سونا ڈلے کی شکل میں ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کسی کے اندر کشش نہیں آتی، حالانکہ سونا ہے، قیمتی ہے، وہ سونا اس کی قیمت میں شک نہیں ہے، لیکن سنار کے پاس نہیں گیا، زرگر کے ہاتھ سے نہیں گزرا، نچیدہ اس کو دیکھ کر کوئی آدمی اس کی طرف التفات نہیں کرتا. اب اسی سونے کو زرگر کے پاس لے گئے کہ بھائی صاحب اس سے خوبصورت ہار بنا دیں، انگوٹھی بنا دیں، بندے بنا دیں، بالیاں بنا دیں، چوڑیاں بنا دیں. اب وہ زرگر کے پاس چلا گیا، اس زرگر نے اس کو کیا کیا، آگ میں ڈالا، آگ میں ڈال کر اس کو پگھلایا تاکہ میل بھی نکل جائے، میل بھی نکل جائے اور پھر اس کو ڈھالنا آسان ہو جاتا ہے، گرم کرتے ہیں ڈھالنے کے لیے. اب اس کے بعد اس کو گرم کیا، اس کو ڈھالا، اب اس کے بعد اس سے ہار تیار، چوڑیاں تیار. اب وہ چوڑی اپنی بیوی کو پہنائی، اب اس چوڑی کو رکھے ہوا دیکھے، ہار پہنے، یہ بالیا بن جائے، کیسا بھلا معلوم ہوتا ہے، خوبصورت معلوم ہوتا ہے. اب ہر آدمی کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے، لیکن سونا اگر یہ کہے کہ میں اتنا قیمتی 40-45 ہزار روپے تولا، اتنا قیمتی میں سونا اور تم مجھے آگ میں ڈالو گے، کیونکہ اس پر چوٹ بھی لگانی پڑتی ہے، ٹانکے بھی لگانے پڑتے ہیں، تم میرے ساتھ یہ کرو گے، اپنی حیثیت دیکھو اور میرے ساتھ یہ معاملہ کرو گے. لیکن وہی سونا کہتا ہے کہ اگر آگ میں جانا قبول کر لے تو نتیجہ جب بن سمن کر تربیت ہفتہ ہو کر نکلتا ہے تو ہار بن کر، چوڑی بن کر اور بالی بن کر کتنا بھلا اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے، دیدہ زیب جس کو کہتے ہیں، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. اور وہی سادہ سا ہے، اس کی طرف کسی کو نظر التفات بھی نہیں کرتا کوئی، کیوں؟ تربیت نہیں پائی، آگ میں جانا گوارا نہیں کیا. اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، جو لوگ اللہ والوں کی صحبت سے مستغنی رہ کر اپنے کو مٹانا پسند نہیں کرتے کہ میں کیوں جھکاؤں ان کے سامنے اپنے کو، اور کیسے میں کیوں تربیت حاصل کروں، مجھے کس چیز کی کمی ہے، میں عالم ہوں، میں اتنا بڑا مقرر ہوں اور میں اتنی قابلیت رکھتا ہوں، میں اتنا وی آئی پی آدمی ہوں، بلکہ ڈبل وی لگا ہوا ہے، VVIP اتنا قابل میں کیوں اپنے کو بساب مٹاؤں؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ میرے دوستو وہ غیر تربیت یافتہ اس کی زندگی امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین ہوتی ہے بس، کہ اوپر سے کھایا نیچے سے نکالا، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین. اور وہ شخص جو تربیت پاتا ہے اپنی زندگی کو خالق زندگی پر فدا کرنا سیکھتا ہے، ایسی بندگی پاتا ہے، ایسی حیات پاتا ہے کہ خالق حیات پر اپنی حیات کو فدا کرتا ہے، اور پھر حیات نہ خود صرف یہ کہ خود فدا کرتا ہے بلکہ حیات سازی بھی سکھاتا ہے، حیات سازی کرتا ہے، یعنی دوسرے اللہ کے بندوں کو خالق حیات پر فدا ہونا سکھاتا ہے. فداکاری، اشک باری، آہوزاری اور بے قراری سے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے. یہ فرق ہے تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ کا. اس لیے اپنے علم پر، اپنی عبادت پر، اپنی کمالات پر ناز نہ کرے، کیونکہ سونا باکمال ہے لیکن غیر تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. اور کم قیمت کا سونا ہو جو کہ ملاوٹ والا سونا ہو، 24 کیرٹ نہیں 18 کیرٹ کا ہو، لیکن دیدہ زیب ہو، سبحان اللہ، وہ بھی اچھا لگتا ہے. ہر آدمی کی کشش اسی کی طرف ہوتی ہے. ایک آدمی جو عالم نہیں ہے لیکن اللہ اللہ کرتا ہے، تربیت پاتا ہے، واللہ اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم پڑھنے والا، کتابیں پڑھنے والا جو تربیت نہ پائے اس کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ عالم کی عالم عالم ہے بھائی. اور ہاں، عالم اگر پائے تو 24 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے، جب اس کی بنتا ہے تو وہ پھر چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے بھائی. 24 کیرٹ اور 18 کیرٹ تو برابر نہیں ہو سکتے نا، لیکن تربیت کے بعد دونوں کی حیثیت میں فرق ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ والوں کی صحبت اور تربیت سے وہ اخلاق منتقل ہوتے ہیں میرے دوستو، جس کو جن کی ہماری بندگی کو جس کی ضرورت ہے، اور اس کے بندے بغیر ہماری بندگی کامل نہیں ہے. پچھلے جمعے کچھ عرض کیا تھا، جیسے ریا دکھاوا، عرض کیا تھا کہ ایسی ہے کہ ریا دکھاوا کیا عمل بیکار، ثواب کیا عبادت بھی نہیں ہے بلکہ جہنم میں جا رہا ہے، جوتے کھا رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث مشہور، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ وہ عالم قاری تقریر کر رہا ہے، نیت یہ ہے کہ پتا چلے جی ہم کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے قاری ہیں، مقصد لوگوں سے واہ واہ چاہنا ہے. وہ مجاہد شہید ہو گیا، مجاہد شہید ہو گیا، کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا عمل ہے شہادت، لیکن مقصد کیا ہے کہ میں شجاع کہلاؤں، بہادر کہلاؤں، دلیر کہلاؤں، مالدار، اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، دین کے کاموں میں، اللہ والوں کی خدمت میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ پتہ چلے کہ میں کتنا سخی ہوں. دعوتیں کر رہا ہے کہ جی پتہ چلے میں کتنی بڑی دعوت ولیمہ کرتا ہوں، صرف مشہوری کے لیے. تو نتیجہ کیا ہے کہ اس کا عمل جہنم کے بل منہ میں ڈالا جائے گا یہ شخص، کیوں؟ ریا دکھاوے کی وجہ سے. مخلوق سے مانگا، مخلوق سے تمہیں واہ واہ مل گئی، ہو گئی نا تمہاری واہ واہ، بس عمل بیکار، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اس لیے اخلاص نہایت ضروری ہے کہ جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. ریا نام ہے دکھانے کا، نہ کہ دیکھنے کا. ایک ہے دکھانا، ایک ہے دیکھنا. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ لیا، ایک دفعہ دیکھے. ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، ایک رشتہ دار نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے آ کر عرض کیا، گھبرا گئے. اب دیکھو نا، شیخ چاہیے ہوتا ہے، کیفیت تاری ہوئی، اب شیخ چاہیے، مربی چاہیے، مزکی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزکی کامل، مربی کامل، ان کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا ایک رشتہ دار، اس نے مجھے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے، ریا دکھاوے کا شبہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمک اللہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، لکل اجران، تیرے لیے تو ڈبل اجر ہے، اجر السری و اجر العلانیہ، جو تو چھپ کر نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے اس کا ثواب تجھے ملے گا، اور جو اس نے دیکھ لیا اور اسے بھی توفیق ہو جائے گی اس کا بھی تجھے اجر و ثواب ملے گا. تو پتہ چلا کہ دیکھیے دیکھ لینا کا نام ریا نہیں ہے بلکہ دکھانے کا نام ریا ہے. ایک آدمی نماز اشراق پڑھتا ہے روزانہ، یا جمعے کے دن اس کا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا معمول ہے، یا کوئی اور نیک کام کا معمول ہے، تہجد کا معمول. اب رشتہ دار آ گیا اشراق پڑھتا ہے، اس نے کہا اگر میں نے نماز پڑھی تو اس رشتہ دار کو پتا چل جائے گا کہ میں تہجد گزار ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، اسے چھوڑ دیا. حالانکہ روزانہ کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ پڑھتا تھا اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے لیے کوئی کام کرنا اور اللہ کے لیے کوئی کام کو نہ کرنا یہ تو اخلاص ہے، لیکن مخلوق کے لیے کوئی کام کرنا یا مخلوق کے لیے کوئی کام نہ کرنا یہ بھی دکھاوا ہے. اور یہ بات حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمائی کہ یہ تو مشہور ہے کہ مخلوق کے لیے کوئی کام دکھانے کے لیے کرنا یہ ریا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، ریا یہ بھی ہے کہ مخلوق کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا، وہ بھی ریا ہے. یہ حضرت کی تحقیق ہے. روزانہ اشراق پڑھتا تھا، اب اس نے دیکھا کہ میرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، اگر میں آج اشراق پڑھوں گا یہ دیکھ لے گا، چھوڑ دیا. بھائی جب تم اللہ کے لیے پڑھتے تھے دیکھتا ہے دیکھنے دو، تم دکھاؤ مت، وہ دیکھ لے، تم مت دکھاؤ. سمجھ میں آ رہے جی؟ مضمون سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ منڈی تو ہلاؤ یار. تو دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ریا ہے. اور جس طرح سے مخلوق کو دکھانے کے لیے کرنا، اسی طرح سے مخلوق کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا، یہ بھی ریا ہے. رشید صاحب یہ مضمون پچھلی دفعہ نہیں بیان ہوا تھا نا، نیا مضمون ہے نا یہ. تو ریا کیا ہوا؟ کہ مخلوق کے لیے کوئی کام کرنا اور مخلوق کے لیے کوئی کام نہ کرنا، جبکہ ہمیشہ معمول ہے. تو دونوں کہ جی اس کو یہ سمجھے گا میں بڑا عابد ہوں، چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کے لیے کرتا تھا وہ. میرے مرشد نے فرمایا کہ پھول پور کے اندر حضرت معاذ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جلسہ تھا، اور حضرت کا معمول تھا، ایک جمع غفیر تھا، بڑے بڑے علماء بھی آئے ہوئے تھے، اکابرین اولیاء اللہ لوگ بہت تھے. حضرت کا روزانہ وابین کا معمول، بس مغرب کی نماز پڑھی، سنت پڑھی، حضرت نے وابین شروع کر دی، پرواہ نہیں کسی کی، کیونکہ حضرت روزانہ پڑھتے تھے، حضرت نے چھوڑا نہیں. ہاں کوئی انتظامی مجبوری ہو تو اور بات ہوتی ہے کہ انتظامی کام میں لگے ہوئے ہیں، یا کوئی جلدی جانا ہے، کبھی کوئی ایسا بھی ہے کہ انسان کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، تب اس دن کے لیے اس کو ملتوی کر دے. لیکن اس وجہ سے کہ یہ دیکھ لے گا اس لیے چھوڑ دیا، یہ جو ہے یہ بھی ریا اور دکھاوا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اخلاص چاہیے، ورنہ اس ریا دکھاوے کی وجہ سے میرے دوستو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اور اخلاص ملتا ہے صحبت اہل اللہ سے، کہ ہر کام کو کرے اللہ کی رضا کے لیے. یہی چیز اللہ والوں سے سیکھنی ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو نماز سے پہلے ذرا دیر ٹھہرو، جب نیت کرتے ہو تو سب ٹھہرو، اور یہی کرو کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، بس اتنا کہو، پھر اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دو. اس پر ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی ہیں، وہ الگ ہیں، جنہوں نے کئی کتابوں پر حاشیہ لکھا، وہ الگ ہیں. ایک مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے. صاحب کا نام آیا تو ایک بات یاد آ گئی، آہ میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا کہ اللہ والوں کی نظر سے کیا ملتا ہے. فرمایا کہ دیکھو کوئی نبی ہو، کوئی نبی کسی مومن کو دیکھ لے، کیا بن جاتا ہے وہ؟ صحابی. اگر نبی کسی مومن کو دیکھ لے یا مومن نبی کو دیکھ لے تو کیا بن جاتا ہے وہ؟ صحابی. اس لیے مومن کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ ایسے بھی ایمان والے ہو سکتے ہیں جو نابینا ہو, جیسے صحابہ نابینا بھی تھے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ مؤذن بھی تھے, نابینا بھی تھے, اور اس درجے کے صحابی تھے کہ انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک غزوے پر تشریف لے گئے تو ان کو اپنے قائم مقام امیر بنایا مدینہ شریف پر, بڑے صحابہ میں سے تھے یہ نابینا تھے. اب نابینا صحابی کیسے دیکھے نبی کو, بس نبی نے دیکھ لیا بس وہ صحابی بن گیا, سبحان اللہ. تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو نبی کی نظر صحابہ ساز ہوتی ہے, یعنی نبی جس کو جس مومن کو دیکھ لے اور اس کو صحابی بنا دیتی ہے وہ نظر. فرمائے اولیاء اللہ کی نظر ولایت سازی کرتی ہے, یعنی مومن کو جو اللہ والوں کی نظر میں بیٹھے اللہ والوں کے پاس بیٹھے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اس پر یہ واقعہ سنایا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب بالا کوٹ تشریف لے جا رہے تھے جہاد کے لیے, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ میں تھے, تو دیوبند کے اندر وہاں سے بھی حضرت گزرے. میرے مرشد فرماتے کہ وہاں پر ایک شخص تھا, اس نے وہ بھی اب لوگ سب سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا بہت ہی شہرت تھی کہ بڑے اللہ والے, تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر لوگ دو رویا قطار بنا کر دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تھے حضرت کی زیارت کو, کیونکہ ایک اللہ والے کو دیکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو. سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے, نگاہ اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے. تو وہ جو ایک شخص تھا دیوبند کا رہنے والا قصبے کا, تو اس نے کہا کہ اس نے بتایا مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو اس بات پر کہ حضرت کی مسجد چھتا جو ہے دیوبند قصبے کے اندر جو مسجد چھتا ہے, اس مسجد میں جب وہ شخص آتا تھا تو مسجد روشن ہو جاتی تھی. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تُو نے کیا, تُو کیا وظیفہ پڑھتا ہے, تو کیا عمل کرتا ہے کہ تیرے آنے سے مسجد روشن ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کوئی عمل نہیں کرتا, میں تو ایک عام انسان ہوں, بس نماز روزہ جیسے مسلمان کرتے میں وہ کرتا ہوں, کوئی وظیفہ نہیں, کوئی خاص بات نہیں. حضرت نے فرمایا کوئی نہ کوئی تو خاص بات ہے. انہوں نے کہا حضرت اور تو کچھ نہیں پتا لیکن شاید یہ بات ہو. اور وہ بات کیا؟ کہ وہی واقعہ کہ سید صاحب جب آئے بالا کوٹ جا رہے تھے تو کہا کہ میں بھی وہاں کھڑا ہوا تھا اور حضرت گزر رہے تھے, تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ آپ کا ولی ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کا مقبول بندہ ہے, اس کی ایک نظر مجھ پر پڑوا دیجئے. بس کہا میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا, کیونکہ سید صاحب جب گزرتے تھے تو نگاہ نیچی کر کے گزرتے تھے. شخص کہتا ہے کہ جب سید صاحب رحمت اللہ علیہ میرے قریب پہنچے تو حضرت ٹھہر گئے وہاں پر اور ایک نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور آگے بڑھ گئے. اس نے کہا اس دن کے بعد سے, بس وہ جو حضرت نے ایک نگاہ مجھے دیکھا, اس دن کے بعد سے یہ عالم ہے کہ میں جہاں چلا جاتا ہوں وہاں روشنی ہو جاتی ہے. اس دن کے بعد سے میرا یہ حال ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ والوں کی نظر معمولی نہیں ہے, نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرات بیعت تھے, لیکن بیعت کیسے ہوئے اس کا قصہ عجیب ہے, وہ سنانا تھا. یہ حضرات عمر میں بڑے بھی تھے اور علم میں بھی زیادہ تھے, عجیب بات, عمر میں بھی بڑے علم میں بھی زیادہ. اچھا, یہ دونوں جب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد جو مسند پر ان کو بٹھائے گیا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو, ان کے جانشین بنے. یہ حضرات آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب ہم کس سے بیعت ہوں, کس سے اپنا اصلاحی تعلق کر رہے ہیں, کس سے اللہ کی محبت سیکھیں, اور بیعت ہونا یہ سنت ہے, یعنی اپنے کو فروخت کر دینا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نام پر اپنے کو فروخت کرنا اور اس سے اللہ تعالی کی محبت سیکھنا, یہ ہے بیعت. بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر نے بیعت کیا مرید بیعت ہو گیا. اب مرید کا کام ہے کہ ہر مہینے نذرانہ پیش کرے اور ہر مہینے سال میں ایک دفعہ بھینس بھی لا کر کھڑی کرے. اور ایسے پیر جو ہوتے ہیں ایسے جو پیر ہوتے ہیں وہ سال میں دو دفعہ مرید کیا جاتے ہیں, خصوصاً جو کسان اور کھیتی باڑی والے مریدین ہوتے ہیں ان کے سال میں دو دفعہ جاتے ہیں. ایک دفعہ کب؟ جب گندم کی فصل کٹتی ہے. وہ پیر صاحب جاتے ہیں اور شامیانہ لگتا ہے, پیر صاحب جھپا شپا پہن کر اور لائٹنگ ہوتی ہے, چراغاں ہوتا ہے اور ناتے اور تلاوت اور سب. پیر صاحب ٹرک لے کر آتے ہیں اور بوریاں بھرتے ہیں اس میں, کیونکہ ہر مرید ایک ایک دو دو تین تین پانچ پانچ دس دس دیتا ہے, وہ ٹرک بھر کے لے کر جاتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات نہیں, کوئی سنت نہیں, نماز نہیں پڑھتا ہے, سنت کیا سکھائے گا, بس اس کا کام گندم وصول کرنا سال میں ایک دفعہ. اور ایک تو کام گندم وصول کرنا, اب گندم خالی, اب اس کی دم گن کی طرح بن گئی. اب دوسرا کام, گھر میں گھستے ہی سیدھا عورتوں کو جا کر جھپیاں ڈالنا, جھپی اینڈ پپی, یہ پیر کا دوسرا کام ہے بے غیرت کا. اور میں تو کہتا ہوں اس سے بڑے بے غیرت تو وہ مرد ہیں جو اپنے بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو ان بے غیرتوں کے سامنے لے آتے ہیں, وہ زیادہ بڑے بے غیرت ہیں. یہ تو ہے ہی بے غیرت, اس سے بڑے بے غیرت تو وہ ہوئے نا, وہ گھر والے ہوئے. شوہر اپنی بیوی کو سامنے لا رہا ہے, بھائی اپنی بہن کو آنے دے رہا ہے, باپ اپنی بیٹی کو سامنے لا رہا ہے, اور وہ بھائیوں کو گلے نہیں لگائیں گے. مردوں کو کوئی ہاتھ بہت مشکل ہوگا جو ہاتھ ملا لیں گے, ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے, سیدھا جا کر آ جا سینے نال لگ جائے ٹھا کر کے. تو ان بغیرت نالائق بے شرم بے حیا پیروں کا کام ہے. اور سچے اللہ والے جو ہیں, سچے پیر جو ہیں, ہاں ان نالائقوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ سچے پیر نہیں ہوتے. سچے پیروں کا کام یہ ہے پردہ کرنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردہ فرماتے تھے نا, یہ بھی پردہ کرتے. اور یہ نہیں کہ عورتوں کو کہہ دیا جاؤ پیر صاحب سے وظیفہ لے لو اور پیر صاحب سے تعویذ لے کر آؤ. اصل میں آج کل پیری مریدی سمجھا ہے تعویذ کا نام, تعویذ دے دو, کوئی وظیفہ دے دو, جادو ہو گیا پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا, کچھ نذرانہ دیا, کچھ پھوکی بوتل پر پھوک مگر مروائی, کچھ دیا. کہا ہمارے پیر صاحب کچھ لیتے نہیں ہیں, ہاں اگر دے دو تو منع بھی نہیں کرتے, یہی تو طریقہ ہے واردات کا. جی بس پیر صاحب ہمارے کچھ لیتے نہیں ہیں, اور حضرت کو تو ہم زبردستی دیتے ہیں, پیر صاحب لیتے نہیں, ہم خوش شاہ صاحب کو دیتے ہیں. اگر وہ لیتے نہیں ہیں نا تو ایک دفعہ نہ دینا ان کو, پھر آئندہ دفعہ آنا, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. یعنی جو کہتے ہیں نا لیتے نہیں ہیں, ایک دفعہ نہ دے, پھر آئندہ دفعہ دے گئے اس کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. پیروں نے اپنا دھندا پیٹ کا بنایا ہوا ہے, وظیفے اور جھاڑ پھون کے نام پر یہ مال جمع کر رہے ہیں. اور سچے پیروں کا کیا کام ہے؟ ہاں وہ بھی سنیے, سچے پیروں کا کام ہے کہ اللہ تعالی کی محبت سکھانا, شریعت و سنت پر چلنا سکھانا, اور گناہ چھوڑنے کی ترغیب دینا, تلقین کرنا, سچے پیروں کا کام ہے. دونوں پیش کر دیا بھائی, تاکہ یہ نہ کہے کہ سچے پیر اس زمانے میں نہیں ہوتے. شریعت اور سنت پر چلنا اور شریعت اور سنت پر چلنے کی تعلیم دینا, یہ سچے پیروں کا کام. اور منع نہیں کرتا کہ آپ ان کی مرغے کی دعوت نہ کریں, کیونکہ کھلانا یہ تو ایک اچھا بات ہے, اللہ والوں کو کھلائے تاکہ وہ اللہ تعالی کی محبت میں جو کھائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے لا یأکل طعامک الا تقی, کہ تم متقی لوگوں کو اپنا کھانا کھلاؤ, مت کھلاؤ بلکہ گئے مت کھلاؤ کسی کو کھانا اپنا, لا یأکل طعامک اپنا کھانا کسی کو مت کھلاؤ الا تقی, مگر وہ لوگ جو تقوی سے رہتے ہیں. پتہ چلا متقی کی دعوت کرے اس کو کھلائے, کیوں؟ کھانا کھائے گا، نیک کام کرے گا، کھانے کا اجر ہمیں بھی ملے گا. بدماشوں کو کھلایا، وہ بدماشی کریں گے اور اس بدماشی کی نحوست ہم پر بھی آئے گی. تو یہ فرق ہے. تو سچے اللہ والوں کا، جو پیر ہیں سچے پیر اللہ والے، وہ عورتوں سے پردہ کریں گے، اور جعلی پیر وہ اس کوشش میں لگا ہوگا کہ کوئی مریدنی اچھی نہ آئی، چلو اس سے شادی کر لو. ایسے تو بغیرت اتنے ہوتے ہیں، بغیر شادی مزے اڑا لیتے ہیں. لیکن اگر بہت کچھ ہوا تو کہ جی ذرا شادی کر لو، اس کو کہہ رہے ہیں، اور پھر ایسے پرساتے ہیں، پھنساتے ایسے کہ اس پر جن چڑھا ہوا ہے، وہ چڑھنا تو چاہتا ہے اور بولتا ہے جن چڑھا ہوا ہے. اس کو کہا اس کے ہم دم کریں گے، اس پر سے ہم جن اتاریں گے. بس سوچو جن اتارتے اتارتے جناب خود چڑھ گئے. یہ عالم ہے بغیرتوں کا. اب بتائیے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی عورتوں کو ایک نامحرم کے ساتھ تنہا بھیج دینا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے بھائی؟ بولو، جائز ہے؟ ہاں، دم کرانا ہو کوئی نہیں، پانی لے جاؤ، جس پر دم کر دو پانی پلا دو، تعویذ لکھ کر دے کوئی سچے اللہ والے، ایسا نہیں ہو تعویذ نہیں، وہ تعویذ بھی دے دیں گے. لیکن میرے دوستو، مٹھائی والے کے پاس گئے اور مٹھائی والے سے جا کر دوستی بھی کی، لیکن مٹھائی نہیں کھائی. ہمارے ایک دوست نے لطیفہ سنایا کہ ایک میمن نے مٹھائی کی دکان کھولی. اب اس کو ملازم چاہیے تھا، تو اس نے اشتہار لکھا کہ ایک ملازم کی ضرورت ہے جس کو شوگر ہو. مٹھائی والے سے دوستی کی، مٹھائی والے سے دوستی کی، لیکن مٹھائی نہیں کھاتا، دوستی کا حق ادا کیا. سموسے والے سے دوستی کی، سموسہ نہیں کھایا، حق ادا کیا. لیکن اب مسئلہ ہو جائے گا، نسوار والے سے دوستی کی، نسوار نہیں کھایا، تو حق کیسے ادا ہوا بھائی؟ پھر یہ تو عجیب مسئلہ آ گیا یا تو، کیونکہ ہمارے دوست ہیں سارے نسوار والے، بنو کے اسپیشل مکی نسوار. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اسی طریقے سے. اب اور سبزی والے کے پاس گئے، سبزی والے کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ذرا ایک کلو گوشت تو دے دینا. سبزی والا کہے گا بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ کہاں تم گوشت لینے آ گئے. کپڑے والے کے پاس جا کر اس سے دال چاول مانگ رہے، مٹھائی والے کے پاس جا کر اس سے کپڑا مانگ رہے، حق ادا ہوا؟ بے وقوف ہی ہے نا. اسی طرح یاد رکھے، اللہ والوں کے پاس جا کر ہم قرضے ادا کرنے کے لیے تعویذ مانگے، وظیفے مانگے اور اولاد کے لیے وظیفے مانگے، لیکن اللہ والوں سے اللہ نہ مانگے، حق ادا ہوا؟ وظیفہ لینا جائز ہے، دم کرانا جائز ہے، اولاد کے لیے دعا کرانا جائز ہے، لیکن میرے دوستو اگر اللہ والوں سے ہم نے اللہ نہیں لیا، حق ادا کیا؟ کپڑے والے سے کپڑا لیتے ہیں. آہ، میرے مرشد کا جملہ، بہت سادہ جملہ، آسان اردو، کہ امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. اللہ والوں سے اللہ نہیں لیا، حق ادا کیا؟ جی فرمایا اللہ والوں سے. اب تعویذ لے رہے ہیں، جی تعویذ دے دو، منع نہیں ہے، مل جائے گا. پھونک بوتل پر دم کروا رہے ہیں، منع نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا. لیکن میرے دوستو، اللہ والوں کا حق تب ادا ہوگا کہ جب ہم اللہ والوں سے اللہ کو حاصل کرنے کی فکر کریں، یعنی ہمارے دل سے غیر اللہ نکل جائے، گناہ چھوڑ کر ہم 100% اللہ کے فرما بردار بن جائے. اب ہم ان سے یہ تو دعا کرانے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، دوسری شادی بھی کر لی لیکن بیٹیاں ہی ہو رہی ہے، یہ دعا تو کرا لی لیکن بیٹا تو مل گیا، لیکن اگر اللہ نہیں ملا، میرے دوستوں کیا عالم ہوگا؟ بتاؤ کتنے بڑے خسارے میں. ہمیں فیکٹری مل جائے، हमें गाड़ियां मिल जाए, हमें बैंक बैलेंस मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, हमें प्लॉट मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें गोश्त बिरयानियां मिल जाए, लेकिन अल्लाह नहीं मिला तो क्या हासिल होगा? ये जितनी चीजें हैं मेरे दोस्तों, ये सब यही रह जाएगी जब हम दुनिया से जाएंगे। क्या अपने साथ लेकर जाएंगे? घड़ी है, रुपया पैसा, मोबाइल, एयर कंडीशन, ये सब तो है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इन चीजों को हमने जमा किया और अल्लाह को अपने साथ न लेकर गए, कितना बड़ा खसारा है। ये नेमतें हैं, इनकार नहीं है इन नेमतों से, लेकिन नेमत का मजा ये है, अल्लाह के आशिकों की अलामत यही है कि ला लज्जत लहुम, कि उनको लज्जत नहीं मिलती, लज्जत नहीं मिलती जब तक अल्लाह का जिक्र ना कर लें, और उनको उनको शुक्र अदा नहीं होता जब तक अल्लाह ताला की नेमतों को उनसे मजा नहीं मिलता जब तक वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना कर लें। लिहाजा अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला को हासिल करना, ये हमारी जिंदगी के असल मकसद है मेरे दोस्त। अगर हमने बैंक बैलेंस, गाड़ी, मकान, दुनिया की एक एक नेमत हासिल कर ली, लेकिन अल्लाह से अगर महरूम रहे, तो मेरे दोस्तों बड़ा खसारा रहेगा हमारे लिए। मरने के बाद हमारे साथ ये कोई चीज नहीं जाएगी, सब यही रह जाएगी। इसलिए अल्लाह वालों का हक यह है, अल्लाह वालों का हक और उनके गुलामों का हक वो ये है कि उनसे यह हासिल करें कि मुझे अल्लाह चाहिए। बता दो कायदा कैसे फरियाद करते हैं, बता दो कायदा कैसे फरियाद करते हैं, ए असीराने कफस, मैं नौ गिरफ्तारों में हूं, मैं अल्लाह की मोहब्बत का नया नया कैदी हूं, अब मुझे भी बताओ मैं कैसे अल्लाह को पाऊं। अल्लाह को पाने का तरीका यह है मेरे दोस्तों, बबांगे दोहल इस बात को कहता हूं कि हम गुनाह छोड़ दें, हम गुनाह छोड़ दें, हम गुनाह छोड़ दें, बस अल्लाह को हमने पा लिया। अल्लाह ताला की नाफरमानी में हमारे पास बैंक बैलेंस हो, कोठी, बंगले, मकानात, दुनिया की नेमतें हो, लेकिन गुनाह में मुबतला है, मेरे दोस्तों हमें सुकून नहीं मिल सकता। और अगर दुनिया नहीं है, वो अल्लाह ताला की तकसीम है, दुनिया तो अल्लाह ताला की तकसीम है, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते, ये उनकी मर्जी है, ये उनकी तकसीम है। किस्मत माने तकसीम क्या है, कि अल्लाह ताला ने तकसीम फरमा दी, इसको देनी है इसको नहीं देनी, फला को देनी है फला की नहीं देनी, वो जानते हैं किसको देनी है किसको नहीं देनी, ये उनकी तकसीम है। मान लो एक आदमी गरीब है, चटनी रोटी खाता है या एक वक्त फाका भी करता है, लेकिन शरीयत और सुन्नत पर अमल करता है, वल्लाह ये मालदार है क्योंकि इसको अल्लाह मिला हुआ है। माल का क्या है, गरीब भी जाता है वही दो कफन, वही दो कपड़ा, वही कफन, अमीर भी जाता है वही दो कफन वही कपड़ा, फर्क है कुछ? क्या वो सूट बूट में जाएगा? कब्र क्या, अमीर की कब्र क्या एक कनाल की बनेगी, 1000 गज पर कब्र बनेगी, वही 2 गज जमीन, अमीर की कब्र हो गरीब की कब्र वही बराबर है, वही 2 कपड़े। गरीब तो पास तो कुछ होता ही नहीं है इसलिए अपने साथ ले जाता नहीं है, अमीर के पास बहुत कुछ होता है फिर भी नहीं लेकर जाता, तो पता चला कि बराबर है हिसाब। हाँ, कीमत हमारी लगेगी किस चीज से, हम अल्लाह ताला को राजी करें, अल्लाह ताला को खुश करें, शरीयत और सुन्नत पर अमल करें और गुनाह छोड़कर अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन जाए, इससे हमारी कीमत है, ये हमारी कीमत है। ला गरीब हो, गरीबी से कुछ नहीं है भाई, ज्यादा ये नहीं कह सकते कि गरीब आदमी अल्लाह वाला नहीं बन सकता, गरीब आदमी भी अल्लाह वाला बन सकता है, कैसे? शरीयत और सुन्नत पर अमल करे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करे, जो अल्लाह का हक है वो अदा करे, अमीर बन गया वो, अल्लाह वाला बन गया। और अमीर आदमी उस पर थोड़े से हक ज्यादा होंगे क्योंकि माल है उसके पास, माल का हक अदा करे, वो भी अल्लाह वाला बन सकता है। अल्लाह वालों का हक यह है, अल्लाह वालों का हक यह है कि अल्लाह ताला अल्लाह वालों से अल्लाह को हासिल करे, ये उनका हक है। वजीफे ले ली, अब हम अल्लाह वालों की दावत करते, आइए हमारे घर तशरीफ ले आए, और दावत से मकसद क्या होता है, कुछ आएंगे तो बरकत भी मिल जाएगी, हजरत हमारी दुकान चले बरकत हो जाएगी, कितनी अजीब बात है। यानी इन अल्लाह वालों को के साथ हम इनके साथ भी भावताव कर रहे हैं, कारोबारी मामला कर रहे हैं कि आप आए हम आपको रोटी खिलाएंगे, इसके बदले में आपको हमें बरकत देनी होगी, कैसा भावताव कर रहे हैं इन अल्लाह वालों के साथ, हम इनके साथ भी धोखे की कोशिश है। हमारी दुकान पे चले, لیکن برکت دینی ہوگی ہمیں آپ کو، اس لیے حضرت برکت کے لیے چلیے. اور میرے مرشد نے فرمایا جو کہے کہ برکت کے لیے چلو ہرگز اس کے ساتھ مت جانا، ہاں محبت سے جاؤ. محبت سے جانے کی بات کچھ اور ہوتی، برکت کے لیے نہیں بلکہ محبت سے لے جائے، سودے بازی نہ کریں. اب محبت سے لے جانے کی بات کچھ اور ہوتی ہے. سبحان اللہ، ایک عجیب بات یاد آئی. اللہ والوں کی شان دیکھیے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بڑے اولیاء اللہ میں سے بہت بڑے عالم. حضرت کی ایک آدمی نے دعوت کی کہ حضرت دعوت قبول فرما لیں. حضرت نے دعوت قبول فرما لی کہ فلا دن فلا وقت رات کا کھانا کھائیں گے، مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے چلیں گے. اب جس دن دعوت تھی اس دن بارش ہو گئی، خوب تیز بارش. مغرب میں اس نے پہنچنا تھا حضرت کو لینے کے لیے، تو وہ آیا نہیں. حضرت کو گھر معلوم تھا، مغرب کی نماز پڑھی اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو صاحب مکان میزبان باہر نکلا. حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ بھائی آج میری دعوت تھی نا تمہارے یہاں. کہ حضرت میں تو غریب آدمی ہوں، آج بارش کی وجہ سے انتظام نہیں کر سکا دعوت کا. حضرت نے فرمایا ارے میاں تمہارے گھر میں کوئی دال سبزی پکی ہے؟ تم بھی تو کچھ کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ کہا جی حضرت وہ تو کچھ پکا ہے، دال وال سبزی پکی ہے. فرمایا بس وہ بھی ہمیں بھی وہی کھلا دو. اس نے کہا نہیں حضرت یہ. فرمایا ارے بھائی اگر آپ انتظام نہ کر سکے کیا، لیکن دعوت ہے کھلا دو دال سبزی. بس حضرت نے وہی کھایا اور فرمایا اٹھے اور فرمایا اب تمہاری دعوت ہو گئی. ایسے سادہ لوگ دیکھیے. ادھر ایک پیر کا بھی واقعہ سنیے، جعلی پیر کا. ایک پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ایک عالم نے ان کے مریدوں سے کہا کہ تمہارا پیر کیسے نماز بھی نہیں پڑھتا؟ تو اب مریدوں نے پیر سے کہہ دیا. ایک دن پیر صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کر نماز پڑھنے کیا پڑھانے کے لیے آئے. اور نماز پڑھانے کے دوران کیا کیا، یہ واقعہ میرے شیخ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ نماز پڑھانے کے دوران ایسے آوازیں نکالی. نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ آگے آگے تشریف لائیں، آگے جگہ ہے نا، آگے تشریف رکھیں. نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا نماز میں آپ دھد 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 کر رہے تھے؟ وہ پیر صاحب کہنے لگے کہ اصل میں کعبہ شریف میں کتا گھس رہا تھا تو میں اس کتے کو بھگا رہا تھا. تو اب وہ جو مریدین تھے وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے، دیکھو ہمارے پیر صاحب کی نظر دیکھو کعبہ شریف تک جاتی ہے، وہاں سے کتا گھس رہا تھا کعبے میں، کتا نکال دیا. یہ دیکھو جب تم ہو یہاں دھرے ہوئے. دھرے پر ایک بات یاد آ گئی، یہ بھی واقعہ میرے مرشد نے سنایا. ایک اللہ والے تھے تو ان کی بیوی ان سے لڑتی بہت تھی. میرے مرشد ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی اپنی بیویوں سے یہ اعتقاد چاہنا بھی مت کہ ہم گھر میں داخل ہوں گے تو جیسے مریدوں نے جوتی سیدھی کی اور وہ ہاتھ چومے، بیوی بھی جوتی سیدھی کر کے ہاتھ چومے گی. تو ہر وقت اس کو ان اللہ والے کو کہتی ہے تو ایسا ہے بڑا اللہ والا پتا. اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں آسمانوں پہ اڑتے ہیں، کرامت اور یہ اور وہ. اب ایک دن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی کچھ کرامت نصیب فرما دیجئے کہ میں مجھے اڑنا کی کرامت دے دیجئے تاکہ یہ بھی کچھ معتقد ہو جائے. تو میرے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تھے اللہ والے تھے، صاحب نسبت تھے، اللہ دعا قبول فرما لی. اب اس کے بعد اڑنے کی نیب مل گئی. اب وہ خوب اڑے چکر لگاتے ہوئے اور گھر کے سین کے آگے خوب چکر وکر لگایا تاکہ بیوی بھی دیکھ لے. اب جب گھر میں واپس آئے کرامت پوری کر کے تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بیوی آئی دوڑتی ہوئی، چہرہ لال، آنکھیں عجیب. اس نے کہا ارے ایک آدمی نے اللہ والا دیکھا، ہوا میں اڑا تھا اور ایسے چکر لگا رہا تھا، ایک تو ہے زمین پہ دھرا ہوا. دھرے پہ یاد آیا نا، ایک تو ہے زمین پہ دھرا ہوا. اب انہوں نے جو اس کا جوش دیکھا، ولولہ دیکھا، اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا. تبھی تو کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے. ان مریدوں نے کہا, ان مریدوں نے کہا کہ وہ دیکھو ہمارے پیر صاحب کو یہاں پہ بیٹھ کر کعبہ شریف سے کتا نکال دیا اور تم یہی دھرے ہوئے ہو. مولوی صاحب خاموش ہو گئے. انہیں کہا بھائی تمہارے پیر صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں. کہا کہ اگر کہو تو ہم تمہارے پیر صاحب کی دعوت کریں. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو بڑا شاباش, اب تو آیا قابو, اب بنا نا, اسی لیے تو ہے اس کا نام پیر مرغاں. اب شروع میں بتایا تھا ایک سچے اللہ والوں کو پیر مغاں بولتے ہیں اور ایک پیر مغاں ہوتا ہے, یعنی مرشد کامل مراد ہے, اور ایک پیر مرغاں ہوتا ہے. اب وہ ملاحظہ فرمائیے, کہتے نا ملاحظہ فرمائیے. اب ان عالم نے دعوت کی, پیر صاحب کی بھی اور تمام مریدوں کی. اب سب سے پہلے مریدوں کے آگے لا کر پلیٹیں رکھنا شروع کی, بڑے بڑے تھال, اور اس پر خوب مرغی کی بوٹیاں سجی ہوئی. اب پیر دیکھ رہا ہے, اس نے کہا مریدوں کو ایسی بوٹیاں مل رہی ہیں, مجھے کتنی ملے گی؟ بچوں کو ایک ایک ملے گی اور بڑوں کو دو دو ملیں گے, تو مجھے تو ڈبا ملے گا. صحیح ہے نا جی؟ کہا مریدوں کو جب اتنی بوٹیاں تو پیر کو کیا ملے گا, سب مریدوں میں تقسیم. اور پیر صاحب دیکھ رہے ہیں سب مرغی کی بوٹیاں, سب منہ میں پانی آ رہا ہے. اس کے بعد اس نے پیر کے سامنے لا کر ایک ذرا اور بڑا سا تھال, جو گہرائی میں بھی زیادہ اور بڑا, لا کر رکھا. اس میں چاول واول اور ایک مرغی کی بوٹی نہیں. اب تو پیر نے یوں دیکھا ادھر سے چاروں طرف اور اپنی پلیٹ کو دیکھا. اس نے کہا نالائق, کیسا یہ نالائق ہے, مریدوں کو بوٹیاں دیتا ہے اور پیر کو بوٹی نہیں دیتا, کیسا نالائق ہے. وہ جو مرید جو تھے انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا بات ہوئی, آپ نے یہ ہم کو تو بوٹی دی اور ہمارے پیر صاحب کو بوٹی سے محروم رکھا, یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ یہ ہمارے پیر صاحب کا آپ نے یہ ادب کیا. تو اس نے کہا نہیں, مولوی صاحب نے کہا فرمایا کہ بھائی اس کے اندر اس میں بوٹیاں ہیں. پیر صاحب نے سنا, اس نے جلدی سے ہاتھ ڈالا, اس نے جھوٹا کہیں کہا میں بوٹی نہیں ہے. تو اب مرید ان کو اور غصہ آیا, او ملا کیا کرتا ہے تو, نہ ہنجار گستاخ کہیں کا, ہمارے پیر صاحب کے ساتھ بدتمیز توہین کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. اس نے کہا نہیں واقعی واللہ اس میں بوٹیاں موجود ہیں. اس نے کہا نہ نہیں. پیر نے کہا کیسی گستاخی کرتا ہے, اس کو میں جلا کے راکھ کر دوں گا. اب مولوی صاحب آگے بڑھے, انہوں نے کیا کیا, ذرا ہاتھ آستین اوپر چڑھائی اور ہاتھ ایسے داخل کیا, گہرائی تھی نا, جب یہاں تک ہاتھ ڈالا تو اندر سے ہاتھ ڈال کر بوٹی نکالی. انہوں نے کہا تمہارے پیر صاحب کتنے بڑے پہنچے ہوئے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کے انہیں کعبہ شریف کا کتا نظر آیا لیکن جو چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آئیں. یہ واقعہ میرے شیخ اور مرشد نے سنایا. تو میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں کا حق یہ ہے کہ اللہ والوں سے ہم نے دعا کرا لی, اللہ والوں سے ہم نے تعویذ لے لیا, یہ جائز ہے, لیکن ان کا حق ادا نہیں کیا. ان کو کہا کہ آپ ہماری فیکٹری چلیے, آپ ہمارے مکان میں چلیے, آپ ہمارے گھر میں چلیے, آپ ہماری دکان میں چلیے, حضرت برکت, تھوڑی سی برکت ہمارے یہاں بھی. میرے مرشد فرماتا یہ حق ادا نہیں کیا, کیونکہ مٹھائی والے سے مٹھائی نہیں لی, حق نہ ادا کیا, کپڑے والے سے کپڑا نہیں لیا, حق ادا نہیں کیا, اللہ والوں سے اگر اللہ نے لیا حق ادا نہیں کیا. یعنی اللہ والوں سے یہ حق ان کا تب ادا ہوگا جب ہم اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھے, گناہوں کو چھوڑنا سیکھے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے اور سنتوں پر عمل کرے, تب اس اللہ والے کا ہم نے حق ادا کیا. یہ ہے حق اللہ والوں کا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ روحانی بیماریوں کے لیے جو روحانی ڈاکٹر ہیں, اس روحانی بیماری میں تذکرہ چل رہا تھا ریا اور دکھاوے کا. آپ میری یہ جو آنکھ دیکھ رہے ہیں نا, آج لال نظر آ رہی ہے کچھ کچھ. ہاں حاجی صاحب آپ کی لال آنکھ تو نظر آ رہی ہے. آج تہجد میں آنکھ کھلی تھی, بہت رویا اللہ کے حضور میں, بس یہ اسی لیے آنکھ ہے. اب منتظر بیٹھے کوئی بات ہو تو جلدی سے میں بتاؤں کہ میں ڈبل حج کر کے آیا ہوں. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن خامخواہ میں بتائیں گے میں اس سال حج پہ گیا تھا. تین جانے ہنسی آتی ہے, اللہ پناہ میں رکھے, اور ہم لوگوں کو بھی، لیکن عبرت کے واقعات ہے. ایک صاحب نے فون آیا، اب وہ مس کال تھی تو تھوڑی دیر میں میں نے فون کیا، میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ان کو فون آیا ہوا تھا. فون کیا کہ جناب میں فلاں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ ہیں؟ اوہ میں کسی اور کو ملا رہا تھا. میں نے کہا اچھا خیر. میں نے کہا آپ خیریت سے، طبیعت اچھی؟ جان پہچان والے آدمی تھے. آپ خیریت سے اچھے ہیں؟ کہا جی اچھا ہوں. بول بس طبیعت اچھی؟ ہاں ہاں طبیعت بہت اچھی ہے. اس سال میں حج پر گیا تھا، بہت دن سے بات نہیں ہوئی تھی نا، اس سال میں حج پر گیا تھا. میں نے کہا یہ سنانے کے لیے فون کیا تھا کہ یہ کیا ہے میرے دوستوں، منتظر بیٹھے ہوئے. یہ وہ چیز ہے میرے دوستو جو ہمارے عمل کو خراب کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اور باوجود نیک عمل کر کے، باوجود نیک کام کر کے، علم حاصل کر کے، تقریر کر کے، حافظ بن کے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے، مساجد مدارس دینی کاموں پر پیسہ لگانے کے باوجود ہم جہنم میں جائیں گے. سب اس وجہ سے، ریا اور دکھاوے کی وجہ سے. دعوت ولیمہ سنت ہے، دعوت ولیمہ سنت ہے، لیکن عالم کیا ہے آج اس زمانے میں؟ الا ماشاءاللہ دعوت ولیمہ سنت ملے گی، ورنہ تمام دعوت ولیمہ سنت نہیں ہے بلکہ مجیب عذاب ہے. وجہ کیا؟ ایک تو راتوں کو دیر سے، پھر فضول خرچیاں، آٹھ آٹھ قسم کے کھانے، چار چار قسم کے میٹھے، مکس گیدرنگ الگ، یا اگر بیچ میں کناٹ ڈال دی تو خالو کو چین نہیں آ رہا جب تک عورتوں میں نہ گھس جائے، چین نہیں آتا ان کو، اور ادھر بھی عورتوں کو چین نہیں آتا جب تک وہاں سے ٹھمکتی ٹھمکتی بھائی جان کا پتہ پوچھتے ہوئے مردوں میں نہ گھسے اور سارے مرد ان کو نہ دیکھے، ان کو بھی چین نہیں آتا. ہمارے ایک پیر بھائی کی دعوت تھی، جانا ہوا، بہت پرانی بات ہے، مردوں عورتوں کا انتظام بالکل الگ. تھوڑی دیر میں وہ آئے بالکل ہانپتے کانپتے پسینہ پسینہ. ارے بھائی کیا ہوا؟ خیریت ہے جناب؟ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس کیا بتاؤں، ہماری ایک رشتے دار خاتون آئی ہیں اور وہ آ کے اس نے جو واویلا مچایا ہے، شور مچایا. کہا بھائی کیا شور مچا دیا؟ کہا شور یہ مچا دیا، ہم اتنے تیار ہو کر آئے ہیں، ہم ڈیوپلیکس بیوٹی پارلر گئے تھے، اتنا میک اپ کیا ہے، کس کے لیے بن کے آئے ہیں؟ سارے مردوں کو تو آپ نے چھپا دیا. یہ عالم ہے. میں نے کہا آپ گھبرائے نہیں. میں نے کہا آپ لائیے، ہم دیکھ لیتے. ہنسنے لگے، مقصد ہنسانا تھا. یہ عالم ہے. اب کیا؟ یہ دکھاوا کہ جی دعوت میں، ہمارے یہاں دعوت میں ہزار آدمی ہیں، شادی کارڈ پر ہزاروں روپے کا خرچہ. دعوت آج اس زمانے میں، دعوت اب لاکھوں کی بات نہیں، اب وہ بات کروڑوں تک جا چکی ہے. ایسا عالم ہے، کروڑوں تک بات جا چکی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم من نکاح برکتا ایسر مؤنا، کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں برکت والا نکاح کون سا ہے؟ جس میں خرچہ کم ہو. اور یقین جانے، نکاح شادی بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ بات پکی، رشتہ ہوا بات پکی، اس میں آئے ٹھیک ہے، بات پوچھتے کہ تحفہ دے دیں، چلو بھائی مٹھائی کھلا دی، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن ایک ہے مٹھائی کھلانا، ایک ہے مٹھائی کے ٹوکرے لاد لاد کر بھیجنا، اور دونوں طرف سے تبادلے. اب وہ انہوں نے ادھر کرنا ہے، انہوں نے ادھر کرنا. ہاں ٹھیک ہے مٹھائی کھلا دی، کوئی حرج نہیں ہے. ایک صاحب کی وہ ان کی کہیں بات پکی تو مجھ سے کہنے لگے، میری ماں کہتی ہے کہ میں اپنی جو جہاں بات پکی ہو اس لڑکی کو کچھ جوڑا دے دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، تحفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دے دیجیے، تحفہ بھجوا دو، کوئی حرج نہیں. لیکن مٹھائی کے ٹوکرے، خالو کیا الگ، خالہ کے الگ، پھپھی کے الگ، پھر نند کی، بھابھی کی، ساس کی، دیورانی کی، جیٹھانی کی، ممانی کی، چچی کے الگ. اب یہ رشتہ مجھ سے دوبارہ نہ پوچھنا، ایک دفعہ بتا سکتا ہوں بس میں، کیونکہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا. یہ ایک دفعہ، اس کے یہاں بھی الگ، اس کے یہاں بھی الگ. شریعت میں احساس کہ آپ ٹھیک ہے بات پکی، چلو بھائی کہتے ہیں منہ میٹھا کر دیا، کوئی حرج نہیں اس میں. آپ مٹھائی تھوڑی لے گئے، جو وہاں موجود ہیں ان حضرات نے مٹھائی کھا لی، ہو گیا ختم. اس کے بعد مسجد میں نکاح. اب یہ میں سنت کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں بس وہ فضولیات ہیں. مسجد میں نکاح کتنا آسان. اب نکاح مسجد میں کرو، اعلان کرو، اور مجمع زیادہ ہو تاکہ سب کو پتا چلے فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی. مسجد میں نکاح ہوا، اور میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، حضرت نے مجھ سے فرمایا جب اس مسجد میں آیا نا، کیونکہ امام بن گیا، پھر امام کے یہاں نکاح کا ایک اپنا مستقل شعبہ ہوتا ہے، لفظ میں مجھ سے فرمایا کہ حبیب اللہ نکاح پڑھانے کہیں مت جانا. اور پھر دوسری بات فرمائی نکاح پڑھانے کے پیسے نہ لینا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. حضرت نے مجھے پہلے دن نصیحت فرما دی, کامل صاحب جب اس مسجد میں آئے نا ابتدا میں حضرت نے مجھ سے فرما دیا, کیونکہ یہ میرے آنے کے گواہ ہیں نا شروع کے. تو پہلے ہی دن حضرت نے مجھ سے فرما دیا نکاح پڑھانے کہیں مت جانا اور نکاح کے پیسے مت لینا. لہذا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس مسجد میں نکاح پڑھایا, کئی نکاح پڑھائے, لیکن جن دوستوں کیا ان کے بھی بچوں کا نکاح پڑھایا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پیسہ نہیں لیا. کہ حضرت شیخ کی بات کا حکم تھا, ہاں جو پیسہ لیتے ہیں وہ جائز ہے, منع نہیں کرتا میں, جائز ہے جو لوگ لیتے ہیں, لیکن میرے مرشد نے مجھ سے فرمایا تم پیسہ مت لینا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. فرمایا آسان کرو, یہ آسان ہے, اب نکاح ہوا مسجد میں چھارے تقسیم کیے, چلو بھائی. نکاح کا کھانا بھی سنت نہیں ہے, یاد رکھیے گا, نکاح کا کھانا بھی سنت نہیں ہے. غور سے جملہ سن لینا کہ بیٹی والوں کو کھانا کھلانا براتیوں کو یہ خلاف سنت ہے. مہمان چند آ جائیں بیٹی کو لینے کے لیے, اب پھر بیٹی کے لیے تین آدمی بھی لینے والے کافی ہیں, یہ نہیں ہے کہ پوری بھس بھر کے آئے. اور حاجی صاحب بس میں کہاں بیٹھتے ہیں, انجن کے اوپر, تاکہ رخ پیچھے رہے, کیونکہ بھابھی بھی کی خیریت پوچھنی ہے نا, ہاتھ میں تسبیح ہے, آپ کیسی ہیں آپا, آپ کے بچے کتنے ہو گئے, اور ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے, اور زیادہ تر نیچے انجن پر بیٹھے تو نیچے سے گرمی بھی مل رہی ہے. اس گرمی کا نتیجہ یہ ہے کہ سب کی خیریت پوچھ رہے ہیں. تو بہت دن بعد نظر آئیں, خالہ زاد بہن سے پوچھ رہے ہیں شادی کے بعد آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں, آپ سوپ پیا کیجیے, مشورے بھی چل رہے ہیں, یہ عالم ہے. اور بعضوں کو تو یہ بھی مشورہ دیا رہے ہیں شادی کے بعد تو آپ کے اندر اٹریکشن اور بڑھ گئی ہے. اچھا جناب, شادی سے پہلے بھی خوب دیکھا ہے, یہ عالم ہے, بدماشی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ داڑیاں سجائے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, ہاتھوں میں تسبیح ہے, بزرگوں کے پاس بیٹھنے والے, تبلیغ میں جانے والے, اللہ والوں سے, علماء سے محبت کرنے والے, جب یہ کام کریں بہت عجیب لگتا ہے. جیسے ایک چیز ہے نا, داڑھی اور سگریٹ عجیب لگتی ہے, داڑھی اور سگریٹ, داڑھی ہو اور سگریٹ ہو عجیب لگتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بھائی کہ کوئی سگریٹ پیتا تو کہ اس لیے تو میں داڑھی نہیں رکھتا. داڑھی رکھنا واجب ہے میرے دوستو, منڈانا حرام ہے, داڑھی کا رکھنا واجب ہے. آہ میرے مرشد کی ایک بات یاد آئی اس پر, فرمایا کہ دیکھو سکھ جو ہے, سکھ ایک باطل فرقہ ہے بھائی, کافر ہے, گمراہ ہے, جہنم میں جائے گا. لیکن آپ سکھوں کو دیکھیے, ہمارے ادھر سوراخ گوٹ میں بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا سکھوں کو, پگڑی, ایک مٹھی داڑھی, ہاتھ میں کڑا اور خنجر کرپان وہ لگا ہوا. ایک سکھ سے کسی نے کہا, او سردار جی کیا ہو گیا تم کو, زمانہ کہاں جا رہا ہے, ابھی تک تم یہ پگڑی اور ٹوپی, یہ داڑھی اور کرپان اور یہ کڑا پہنتے ہو. تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا, میرے مرشد فرماتے اس نے کہا ارے بھاڑ میں جائیے زمانہ, مجھے اپنے گرو سے محبت ہے, میں اپنے گرو کی محبت کی وجہ سے مجبور ہوں کہ داڑھی رکھوں اور پگڑی پہنوں اور ہاتھ میں کڑا پہنوں اور خنجر لگاؤں, کیونکہ اپنے گرو کی محبت کی ایسے کرتے ہیں. میرے شیخ رونے لگے اور روتے میں فرمائے کہ ہاں آئے ایک باطل فرقے والا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گرو کی محبت میں مجبور ہوں, اور ہم حق پر ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے, لیکن ہم لوگوں کو ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ تو اپنی گرو کی محبت کا اعلان کرتا ہے, لیکن مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نعرہ مارے کہ کیسی جو اکا, کھینچی جو اکا تو زندہ نہیں رہا, اور مارا جو اکا تو گریبا نہیں رہا. عالم یہ ہونا چاہیے اللہ والوں کی محبت سے اتنا درد لے, اتنا درد حاصل کرے, اتنا درد حاصل کرے کہ نعرہ کرے, نعرہ مارے, اعلان کرے, کہاں تک ضبط بے تابی اور کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بے تابی اور کہاں تک پاس بدنامی, کلیجا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. ہمت سے کہہ دے گرو کی محبت میں سردار,
ہاں گرو سے محبت کرتے لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سردار. سردار اس کو مسلمان بھی اس کو کہتے ہیں سردار جی. آپ دیکھیے ایک جالی فرقے والا محبت کی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سردار ہے, اس کو لوگ سردار بول رہے ہیں اور مسلمان سرے دار چڑھا ہوا ہے. مسلمان کو شرم آتی ہے کہ جی لوگ کیا بولیں گے, معاشرہ کیا بولے گا, زمانہ کیا بولے گا, میرے خاندان برادری محلے والے کیا بولیں گے اور میری دفتر کی سہیلیاں کیا بولیں گی کہ تم نے بھی داڑھی رکھ لی, اچھا ملا کے چکر میں آ گئے, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لی تو ہاں جی تم بھی آ گئے نا, دیکھا ملا کے چکر میں. ارے میرے دوستو ہاں بے شک کہنے والے تو کہیں گے کہ ملا کا چکر ہے, کہنے والے تو کہیں گے کہ مولوی کا چکر ہے, کہنے والے تو کہیں گے ارے کن چکر بازیوں میں پھنس گئے, لیکن میرے دوستو واللہ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھ لے اپنے دل سے اپنے ایمان سے کہ اس چکر میں آنے والا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. ذرا اپنے گریبان میں جھانکے ہم لوگ کہ کیا عالم ہوگا. یہ جن گالوں کو ہم چکنا بنا رہے ہیں یہ گال تو کام نہیں آئیں گے نا. ہاں اگر محبت کا اظہار کیا کہ جی ربیع الاول منا لو, اس کو عید کہہ لو, حرام ہے عید کہنا, اس کو عید کہہ لو, جھنڈیاں لگا لو, بریانیاں کھا لو, تو میرے دوستو نبی کی محبت کا حق یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. صحابہ نے نبی کی محبت کا حق ایسے ادا نہیں کیا بریانیاں کھا کر, انہوں نے تو اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین پر چلنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے سنت پر چلنے کے لیے جانوں کو ہتھیلی پر رکھا. ایسا عالم تھا. غزوہ بدر کا موقع ہے, ایسا عالم ہے کہ کوئی صحابی خوف کا ایسا عالم ہے کہ کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے کو تیار نہیں ہے. ایسا عالم اس وقت جس شخصیت آگے بڑھی کہ میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوں, وہ شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ آگے بڑھی, اسے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہادر ہیں؟ فرمایا نہیں بہادر میں نہیں ہوں, بہادر تو ابو بکر ہے کہ جس وقت صحابہ پر ایک خوف تاری تھا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. یہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, جن کے پیٹوں سے پتھر بندے ہوئے تھے لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا, جنہوں نے نبی کے فرمان کے خلاف نہیں کیا. اور ہمارے پیٹوں پر آج عالم یہ گوشت بندے ہوئے ہیں, ملائیا بندی ہوئی ہے, مکھن بندے ہوئے ہیں, حلوے بندے ہوئے ہیں, پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, اتنا کھا رہے کہ ڈاکٹر بھی اب کہنے پر مجبور ہو گیا شیٹ صاحب خدا کے لیے کم کھاؤ, اپنی ڈائٹ کنٹرول کرو, روزانہ 2 میل دوڑو. بھاگنا بھگا رہے ہیں آج کل ڈاکٹر کہ بھاگو چلو بھائی کولیسٹرول بڑھ گیا, آپ کو ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہے, کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا آپ کو, شوگر بڑھ گئی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے. اب ڈاکٹر ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے ذرا اپنا کھڑا گوشے پہ پابندی لگاؤ, اپنے گوشت پر پابندی لگاؤ, سادہ غذا کھاؤ, تیل گھی مت کھاؤ. یہ عالم آ گیا آج. آج عالم کیا آ گیا؟ آج ڈاکٹر کم کھانے کو ترغیب دیتے ہیں. ہمارے نعمتوں میں واللہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم لوگ ڈوبے ہوئے, اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں کہ صحابہ کو اتنی نعمتیں حاصل نہیں تھی. ایک زمانہ تھا, لیکن ایک زمانہ تھا اس سے بھی بڑھ کر نعمتیں تھی. ہاں یہ بھی سن لو, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ ہمیشہ سے غریب تھے اور غریب ہی رہے, ایسا نہیں ہے. ایک زمانہ تھا ان پر اللہ تعالیٰ نے اتنی فتوحات کھولی. وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا عالم یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے اور غشی تاری ہوتی تھی اور لوگ کوئی کہتا ہے اس کو مرغی کا دورہ ہے, کوئی جوتا سنگار ہے, کوئی کچھ کوئی کچھ. یہ فرماتے کہ میں سب کی سنتا تھا لیکن میں بھوک کی وجہ سے نڈھالتا کہ میں آنکھیں بند اور نیم بے ہوشی کی حالت. انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا عالم یہ تھا کہ ناک صاف کرنے کے لیے ریشمی رومال, ریشمی ریشم کا رومال, ریشم کا کپڑا استعمال فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی. لیکن عالم بتانے کی بات یہ ہے کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کو بھولے نہیں. اصل چیز یہ ہے میرے دوست, مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے مال کاروبار سب چھوڑ دے, یہ مقصد نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں, کیا پیارا جملہ ہے اور یہ بات فرمایا میرے شیخ نے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ کار ہو اور کاروبار ہو, کار ہو اور کاروبار ہو لیکن دل میں یار ہو, یعنی دل میں اللہ کی محبت حاصل کرے, گناہ کو چھوڑنا سیکھے, اپنی صورت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنا لے. میں اکثر کبھی کبھی ایک بات کہا کرتا ہوں, پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ ایک میرے ذہن میں خاکہ ہے، ایک فیچر ہے اور ایک تماشا ہے کہ ادھر اذان کی آواز آئے گی، ادھر سارا بازار بند ہو جائے گا اور سارے نمازی مسجد میں آ جائیں گے. سبحان اللہ، ایک فیچر خاکہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں دکھا دے؟ کیوں بھائی، کیا مشکل ہے کہ ادھر اذان کی آواز آئی، ادھر شٹر گرنا شروع ہو گئے، 5 لاکھ کا 5 کروڑ کا جہاز بیٹھا ہوا ہے، بھائی اب نماز کا وقت ہے، اب میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، کیا مزہ آئے گا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے رجلن، 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں حساب ہوگا، جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا. یہ بات تو حدیث شریف سے پتہ چلتی ہے کہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا. اور اس پر میرے شیخ نے جملہ فرمایا، آگے فرمایا، اس بات سے پتہ چلتا ہے جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا. اسی میں ایک شخص وہ ہے، رجل قلبه معلق فی المساجد وفی روایت بالمساجد، کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہے. واہ واہ، یہ جملہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہے. یہ لٹکنے کا محاورہ کیسا مزیدار ہے، اردو دان سمجھ سکتا ہے نا، کیسا مزیدار. مسجد میں دل لٹکا ہے اس کا، یعنی جسم بازار میں ہے اور دل مسجد میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، جو ہمارے رزق کا، جو ہماری ضرورتوں کا پورا فرمانے والا ہے. بس اس کی پکار پر لبیک کا شٹر گرایا، دروازے بند کیے اور مسجد میں پہنچ گئے. کیا تماشا ہو، نعمت نعمت ہو. آہ، میرے مرشد فرماتے ہیں نعمت ہو، لیکن نعمت کو پا کر نعمت دینے والوں کو مت بھولو. نعمت کو پا کر نعمت دینے والے کو مت بھولو، نعمت دینے والے کو یاد رکھو. بس یہی حاصل بندگی ہے، اور بس یہی حاصل بندگی ہے، اور یہی حاصل زندگی ہے. بس جس نے یہ درد حاصل کر لیا اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کے تعلق سے، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر گویا کیا کرنا ہے، دل سے دنیا کی محبت نکال کے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. فرمایا کہ دنیا ہو، ہمارے دائیں ہو، بائیں ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، تمام نعمتیں ہوں، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو، بریانی ہو، کوفتہ ہو، گھڑی ہو، موبائل، چشمہ، سب ٹھیک ہے، لیکن دل اللہ کے ساتھ چپکا ہوا. اس جس کو میرے شیخ نے فرمایا، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اب یہی چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے، کہ جب انسان ان کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے، ان کی صحبت سے ان کے دل کا تعلق مع اللہ، درد دل اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے سینوں میں منتقل ہوگی. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے دوستوں، ہم جان دے دیں گے لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحاب و بارک وسلم. اے اللہ، اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، ہم سب کو اپنی محبت اور تعلق نصیب فرما دیجیے. ہمارے گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ، ہمارے غفلت زدہ دل کو توجہ والے دل سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجیے. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ، اپنے کرم سے شریعت و سنت کی محبت عطا فرما کر ایک ایک عمل شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور اے کریم مالک، یا اللہ، ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما دیجیے. اور یا اللہ، ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ، ہماری جانوں میں وہ دل عطا فرما کہ ہم آپ کے دیوے مال کو آپ کی رضا اور خوشی میں استعمال کریں. اور یا اللہ، ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دیوے مال کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کریں، اور آپ کی دیوی حیات کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کریں. یا اللہ، جو آپ نے ہمارے جسم کو طاقت، ہمیں نعمت آنکھوں کی صورت میں، یا اللہ، کان، سر سے لے کر پاؤں تک صحیح الجسم صحیح الاعضاء بنایا، ہمیں توفیق دیے کہ ہم اپنے جسم کے ہر ذرے کو آپ کی خوشی میں استعمال کریں. اور یا اللہ، ایک لمحہ، ایک سانس، آپ کی نافرمانی سے پناہ چاہتے ہیں. اے کریم مالک, ہمارے دلوں کو, ہماری جانوں کو اپنی محبت اور اپنے قرب کا وہ مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھیں, اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو یا اللہ ایک آشاد یا درآمد نہ کریں. یا اللہ ہماری جانوں کو جذب فرما لیجیے, یا اللہ ہماری جانوں کو جذب فرما لیجیے, یا اللہ ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنا پیارا مقبول اور محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ مردودیت سے پناہ عطا فرما دیجیے, مردودیت والے اعمال سے بچا لیجیے, لعنت والے اعمال سے ہم سب کو بچا لیجیے, گناہ والے اعمال سے اللہ ہمیں حفاظت نصیب فرما دیجیے. اے کریم مالک, اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے, ہمارے دوستوں کے حق میں قبول فرما, ہمارے رشتے دار, ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما, ہمارے بھائیوں کے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجیے. اور یا اللہ ہر غم سے بچا, یا ہر فتنے اور شر سے, ہر مصیبت سے ہم سب کو بچا لیجیے. ہماری جان کی حفاظت فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہماری آبرو, ہماری زندگی, ہمارے گھر والے, ہمارے مکانات, ہماری دکانیں, ہمارے تجارت, یا ہمارے ملک کی اور سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خوشی عطا فرما, راحتیں, اطمینان, چین, سکون, اور یا اللہ تعالیٰ نعمتیں, عافیتیں اپنے کرم سے اور راحتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے, اور اپنی دعاؤں کو اپنے کرم سے یا اللہ قبول فرما دیجیے. اور جو مانگنے کا ہم تو بے ڈھنگے ہیں, مانگنے کا سلیقہ نہیں جانتے, یا اللہ آپ کریم ہیں, اور کریم وہ ذات ہے جو نالائق کو بھی لائق بنا دیتا ہے. یا اللہ ہم سب نالائق ہیں, اپنے کرم سے ہماری نالائقی کا نہ ہٹا کر ہم سب کو لائق اور فرما بردار اور اطاعت گزار اور شریعت و سنت